العلي القليل من الشيطان الرجيم القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين. کسی مسائل میں آج طلاق کے سلسلے میں تیسری نشست ہے. پہلی گفتگو میں تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ طلاق لینے والا، طلاق لینے والی اور خود طلاق کی کیا شرائط. گزشتہ تقریر میں طلاق کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق باہن ایک طلاق رجعی. طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جس میں طلاق دینے کے بعد بھی شوہر اور بیوی عدے کی مدت تک شوہر اور بیوی رہتے ہیں، اور جب چاہے عدے کے دوران مرد عورت سے رجوع کر کے اسے اپنی بیوی بنانے کا اعلان کر سکتا ہے، اور نہ کسی دوسرے نکاح کی ضرورت پڑے گی نہ کسی دوسرے آدمی کو اطلاع دینے. اور اس تمام عرصے، اس تمام مدت جو عدے کی مدت ہے تقریباً 3 مہینے، اس تمام عرصے یہ شوہر کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کا اسی طرح خیال رکھے جس طرح طلاق سے پہلے رکھتا، اور بیوی کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے طلاق سے پہلے اس کو کرنا ضروری. اور یہاں تک شوہر اور بیوی کا یہ رشتہ رہے گا، طلاق کے بعد بھی عدے کے دوران یہاں تک شوہر اور بیوی کا رشتہ رہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو طلاق حاصل کرنے والی عورت عدے کے دوران اس کے مال میں سے اپنا حصہ پائے، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے لیکن ابھی عدہ ختم نہیں ہوا، تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی کے مال میں سے اپنا حصہ حاصل کرے، اور اگر شوہر طلاق دے چکا ہے بیوی کو، عدے کے دوران کسی کا انتقال ہو گیا تو ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں. ہر چیز خلاصہ یہ کہ یہ رشتہ طلاق کے بعد بھی عدے کے دوران تک باقی ہے، اور عدہ جب ختم ہو جائے تب یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی بن جائیں. یہ ہے طلاق رجعی. البتہ طلاق باہن کے اندر جیسے ہی طلاق دی گئی ویسے ہی ہر قسم کا رشتہ ٹوٹ گیا. اب نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے کا ذمہ دار، نہ بیوی شوہر کی فرما برداری کرنے کی ذمہ دار، نہ ایک دوسرے کی میراث سے حصہ مل سکتا، نہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے. اور 7 ایسی طلاقیں ہیں شریعت میں جنہیں طلاق باہن کہا جاتا ہے. نابالغہ لڑکی کی طلاق، یا ایسا عورت کی طلاق، اس عورت کی طلاق جسے صحبت سے پہلے پہلے نکاح ہو گیا، شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے پہلے طلاق دے دی گئی، وہ عورت جسے 3 متواتر طلاقیں دی گئیں، طلاق خل، طلاق مبارات، اور آخری حاکم شرع یا ان کا وکیل جب کسی شوہر کے مظالم کی وجہ سے اس کی بیوی کو طلاق دے. تو یہ 7 طلاقیں طلاق باہن کہلاتی ہیں. ان 7 طلاقوں کے بعد طلاق ہوتے ہی بالکل اجنبیت پیدا ہو گئی مرد اور عورت، اور اگر مرد دوبارہ اس عورت اپنے گھر میں لانا چاہے تو یا اسے نیا نکاح پڑھوانا پڑے گا، اور یا بعض صورتوں اس کی بیوی جب تک کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے، وہ دوسرا مرد اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ سات طلاقیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر طلاق ہوتے ہی رشتہ ختم ہو، لیکن پھر ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ طلاقوں میں نیا رشتہ قائم کرنے کے لیے، نیا رشتہ قائم کرنے کے لیے صرف نئے نکاح کی ضرورت ہے، اور کچھ کے اندر نیا رشتہ قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ طلاق حاصل کرنے والی عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے، دوسرا مرد اسے پانچ شرائط کے ساتھ جو گزشتہ ہم نے بتائے اسے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکے۔ یہ کون کون سی طلاقیں ہیں جن کے بعد عورت کو نیا مرد کیے بغیر پہلے مرد کے پاس آنے کی شرح کی اجازت نہیں؟ یہ تین قسم کی طلاقیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ طلاق جس میں شوہر اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دے دیتا ہے، اس طلاق کے اندر اب چوتھی مرتبہ اپنی بیوی سے نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ بیوی کسی اور سے شادی نہ کرے اور اس سے وہ شرائط کے مطابق علیحدگی اختیار نہ کرے۔ دوسرے طلاق خود اور تیسرے طلاق مبارک، یہ دو طلاقیں بھی وہ ہیں کہ جب یہ طلاق ہو جائے بعد میں اگر پچھتا کر، نادم ہو کر، خاندان والوں کے سمجھانے سے، دنیا والوں کے دباؤ کے تحت یا کسی بھی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے دوبارہ تعلقات قائم کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ بیوی پہلے کسی اور مرد سے شادی نہ کرے اور وہ دوسرا مرد اسے شرائط کے مطابق طلاق نہ دے۔ تو طلاق خل اور طلاق مبارات کا تذکرہ ہم کر رہے تھے گزشتہ تقریر کے اختتام میں۔ بہت جلدی جلدی میں یہ مسائل آئے تھے اس لیے بات نامکمل رہ گئی، پھر بھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ بات ختم کر دیں گے، لیکن سوال و جواب کی نشست میں یہ اندازہ ہوا کہ طلاق خل اور طلاق مبارات کے بارے میں ذہنوں میں غلط فہمی ہے، چنانچہ اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ آج کل عام طور پر فیملی کورٹ سے جو حکومت طلاق دلواتی ہے جبکہ لڑکا راضی نہیں ہوتا، لڑکی اس کو طلاق مل جاتی، اس کا نام حکومت نے طلاق خلا رکھا ہوا ہے۔ اصل لفظ تو خل ہے، لیکن کیونکہ اردو میں خلا خلا کہا جاتا اس لیے ہم بھی یہی غلط لفظ استعمال کریں گے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ حکومت کے کورٹ سے جو طلاق عام طور پر دلوائی جاتی ہے لڑکی وہ ہوتی ہے طلاق خلا۔ یہ طلاق شریعت کے اعتبار سے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ طلاق کی بنیادی شرط یہ کہ جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو اس وقت تک سوائے حاکم شرع اور کسی کو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈلوانے کا اختیار نہیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی کورٹ ہو، چاہے وہ کوئی قانون ہو، چاہے وہ کوئی جج۔ فیملی کورٹ سے جو طلاقیں دلوائی جاتی ہیں اس کے اندر نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ طلاق خلا، کیونکہ طلاق خلا کے بارے میں عام طور پر مشہور یہ کہ وہ طلاق جس میں بیوی اپنے شوہر کو ناپسند کرے۔ ایک تو ہے عام طلاق جس میں شوہر اپنی بیوی کو ناپسند کر کے طلاق دے دیتا ہے، اور ایک ہوتی ہے طلاق خلا جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ طلاق جس میں بیوی اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے اور اپنے شوہر کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس سے طلاق حاصل کرتی ہے، کچھ پیسے دے کے۔ یہ ہے طلاق خلا۔ اور ایک ہے طلاق مبارات جس کے اندر بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے اور شوہر بیوی کو ناپسند کرتا ہے، دونوں ناپسند کرتے ہیں، البتہ شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا اور بیوی طلاق حاصل کرنے کے لیے کچھ پیسے شوہر کو دیتی اور کہتی ہے کہ اس پیسے کو لے کر مجھے طلاق دے، اور شوہر وہ پیسے لے کر اپنی خوشی سے بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہ کہلاتی ہے طلاق مبارک۔ اب اس کے ہم احکامات بتا رہے تھے کہ طلاق خلا میں اور طلاق مبارک میں وہ ساری شرطیں ہیں جو عام طلاق میں ہیں، یعنی طلاق دینے والا بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے اختیار سے طلاق دیں، ہنسی خوشی طلاق دیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں اس میں پڑ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان دونوں طلاقوں میں بیوی اپنے شوہر کو کچھ پیسے دی، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنے پیسے ہیں، اس کی تعداد مقرر ہونا چاہیے۔ جب تک کہ تعداد مقرر نہ کی جائے اس وقت تک شوہر اگر بیوی کو طلاق دے بھی دے تو وہ طلاق خلع نہیں بنے گی، عام طلاق بن جائے گی. پہلی شرط تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان یہ طے پا جائے کہ کتنے پیسے دینا ہے. اتنا طے پانا کافی نہیں ہے کہ کچھ دے دیں، بلکہ یہ طے پانا ضروری ہے کہ کتنے پیسے دیے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے یہ جو پیسے دیے جائیں طلاق خلع کے اندر یا طلاق مبارک کے اندر، یہ پیسے دے کر بیوی بعد میں پیسے واپس نہ لے. اگر بیوی بعد میں پیسے واپس لے لے گی تو یہ طلاق بیکار ہو جائے گی، اور پھر اس کا کیا حکم ہے یہ ہم آگے کے ایک مسئلے میں بتائیں گے. تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق خلع اور طلاق مبارک دونوں بیوی اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے. البتہ طلاق مبارک میں یہ ضروری ہے کہ شوہر بھی پلٹ کر بیوی کو ناپسند کرتا ہو، لیکن ناپسند کرنے سے کیا مراد ہے اس کی ذرا تشریح چاہیے. ناپسند کرنے سے یہ مراد نہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو، اس کے حقوق نہ دیتا، اسے نان و نفقہ نہ دیتا، اسے اس کے جائز کاموں سے روکتا ہو. جب شوہر اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرے یا اس کے حقوق کو ادا نہ کرے اور اس وجہ سے بیوی گھبرا جائے اور طلاق لینا چاہے تو وہ طلاق خلع نہیں کہلاتی، وہ طلاق مبارک نہیں کہلاتی اور وہ اس کے اندر آئے گی نہیں. ناپسند کرنے سے مراد وہ ناپسندیدگی نہیں جو حق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جائے. عام طور پر ناپسندیدگی سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ بیوی شوہر سے راضی نہیں ہے، کورٹ میں اس نے مقدمہ دائر کر دیا، شوہر نان و نفقہ نہیں دیتا ہے، مکان نہیں دیتا ہے، بٹھاتا نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے. جس قسم کی ناپسندیدگی جو ہے وہ طلاق خلع اور طلاق مبارک نہیں کہہ رہے، تو بالکل الگ مسئلہ ہوگا. ناپسندیدگی سے مراد یہ کہ بیوی کو شوہر کی ذات یا شوہر کی صفات ناپسند کہ جو شریعت سے ہٹ کر، ایک تو شریعت نے بتایا کہ شوہر کو اپنی بیوی سے چار مہینے میں ایک مرتبہ قربت کرنا چاہیے، شوہر کو اپنی بیوی کا تمام خرچہ اٹھانا چاہیے، وہ ساری چیزیں وہ نہیں، ان سے ہٹ کر شوہر کی دوسری ذات یا دوسری صفات اسے ناپسند ہے. مثلا شوہر بدصورت ہے، شوہر آواز صحیح نہیں ہے، شوہر کے افعال صحیح نہیں، وہ افعال کہ جن کا بیوی سے کوئی تعلق نہیں، بیوی کے حقوق پوری ادا کر رہا ہے لیکن کچھ اس کی عادتیں، مثلا گندا رہتا ہے، دوست اس کے بیوی کو ناپسند ہے، یا اس قسم کی کوئی اور چیز. شوہر کے افعال، شوہر کی عادتیں جن کا بیوی کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں، بیوی کا حق تو شوہر ادا کر رہا ہے، چار مہینے میں ایک مرتبہ قربت کر دیتا ہے، نان و نفقہ دے دیتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے، وہ تمام حق ادا کر رہا ہے، اس سے ہٹ کر ایسی چیزیں جن کا بیوی سے تعلق نہیں، اس میں شوہر کی باتیں بیوی کو پسند نہ آ جائیں، اب چاہے وہ اس کی جسمانی شکل و صورت، چاہے وہ اس کے اخلاق اور کردار ہوں، چاہے کوئی اور وجہ ہو، ایسی چیز کی وجہ سے ناپسندیدگی ہو اور پھر بیوی طلاق حاصل کرے وہ کہلاتی ہے طلاق خلع. اور اگر ظلم کی وجہ سے بیوی طلاق طلب کرے وہ تو بالکل الگ طلاق ہے، وہ حاکم شرع کا وکیل دے گا، اس کے اندر بیوی کو کچھ پیسے ویسے دینے کی ضرورت بھی نہیں. پیسے دے کر جو بیوی طلاق لے اس میں یہ شرط ہے کہ بیوی کے حقوق کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، حقوق محفوظ ہے، اور شوہر اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں اختیار کیے ہوئے ہیں جو بیوی کو ناپسند ہیں، اور یہی طلاق مبارات میں. اب فرض کیجئے کہ بیوی اگر شوہر کے ظلم کی وجہ سے طلاق دے رہی ہے تو وہ طلاق خلع نہیں کہلائے، وہ عام طلاق بن جائے گی، اور اس میں اگر بیوی اور شوہر راضی ہو جائے تو پھر دوبارہ نیا نکاح کر سکتے ہیں. اور طلاق خلع میں شوہر بدشکل ہے، بیوی کو پسند نہیں آیا، بیوی نے پیسے دے کر شوہر سے طلاق لے دی، بعد میں اگر دونوں ملنا بھی چاہیں تو آپ نہیں مل سکتے جب تک کہ یہ بیوی کسی اور کے گھر میں کچھ عرصہ گزار کے نہ آ جائے. یہ چیز ذہن میں واضح ہو جائے کہ ناپسندیدگی سے کیا مراد ہے. اور اس کے بعد طلاق خلع کے باقی مسئلے تو بڑے آسان ہیں کہ عام طلاق ہے، البتہ اس کے اندر بیوی جب شوہر کو پیسے دے دے تو طلاق خلع جس کے اندر بیوی ناراض ہے شوہر سے، شوہر بیوی سے ناراض نہیں، اس میں بیوی جتنے پیسے اس کا دل چاہے دے سکتی ہے، چاہے وہ مہر خود مہر ہو، مہر سے کم پیسے ہوں، مہر سے زیادہ پیسے ہوں، اور طلاق مبارات جس میں بیوی شوہر کو ناپسند کرتی ہے، شوہر بیوی کو ناپسند کرتا ہے اور طلاق دیتا ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ بیوی جو پیسے دے وہ مہر سے کم ہونا چاہیے، مہر مہر کے برابر یا مہر سے زیادہ پیسے اگر دے گی تو وہ غلط ہو جائے گی اور شوہر کو اتنے پیسے واپس کر دینا ہے. اب جب بیوی نے پیسے دے دیے اور طلاق ہو گئی تو یہ طلاق باہم ہے، یعنی بیوی عدہ گزارے گی، عدہ گزار کر کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے. یہ شوہر عدے کے دوران اگر پچھتائے بھی، نادم بھی ہو، تب بھی بیوی کو اپنے گھر نہیں بلا سکتا ہے. البتہ بیوی اگر پیسے دے کر بیوی نادم ہو جائے، یہ میں نے کیا غلط کیا، کیوں میں نے ایسی طلاق لے لی، جس مصیبت میں پھنس گئی، اور اپنے پیسے واپس مانگے، اپنے پیسے شوہر سے واپس طلب کر لے، تو اب یہ طلاق خود بخود ایک عام طلاق بن گئی اور شوہر کو اختیار مل گیا، عدے میں چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر کے اسے بیوی بنا لے اور چاہے رجوع نہ کرے. البتہ اگر ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، شاید واضح ہو جائے شاید واضح نہ ہو، البتہ اگر بیوی ایسے وقت میں اپنے پیسے واپس لے کہ جب شوہر کے لیے اس بیوی سے رجوع کرنا ناممکن ہے، بیوی پیسے مانگ رہی ہے کہ میں پچھتا گئی، نادم ہو گئی، مجھے طلاق خدا نہیں چاہیے، پیسے واپس کر. عام حالات میں تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ پیسے واپس کر دے اور اس کو عام طلاق بنا دے. عام طلاق اور اس طلاق میں فرق کیا ہے ہم پھر بتا دیں کہ عام طلاق میں عدے کے دوران شوہر چاہے تو بیوی بنا سکتا ہے، عدے کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے گھر میں چاہے، نیا نکاح پڑھ کر اسے بیوی بنا سکتا ہے. طلاق خدا میں یہ ہے کہ نہیں، اب طلاق ہو گئی، نہ عدے کے دوران یہ اس کی بیوی بن سکتی ہے، نہ عدے کے بعد نئے نکاح سے اس کی بیوی بنے گی، جب تک کہ کسی غیر مرد سے وہ شادی کر کے اس سے طلاق حاصل کر کے نہ آ جائے. تو اب بیوی اگر پچھتا گئی کہ میں نے کیوں طلاق خدا لے لی، پیسے واپس مانگے، تو اگر شوہر کے لیے پیسے واپس کرنا ممکن ہے، عام حالات میں واپس کر سکتا ہے واپس کر، اور اگر اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اب بیوی کا پیسہ مانگنا بیکار جائے گا، یہ طلاق مستقل رہے گی، پرمانینٹ طلاق رہے گی. ناممکن کا کیا مطلب ہے؟ ناممکن کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر میں پیسے خرچ کر دیں گے، پیسے خرچ کرنا ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو ممکن ہے کہ بیوی سے کہے کہ میں نے پیسے خرچ کر دیے، بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تمہارے اوپر میرا قرضہ رہا، میں پیسے واپس لے لیتی ہوں، خالی نیت سے بھی پیسے واپس ہو جاتے ہیں. ناممکن کا مطلب یہ کہ فرض کیجئے کہ شوہر نے اس بیوی کی بہن سے نکاح کر دیا، کیونکہ طلاق کے بعد مسئلہ آ گیا کہ جب تک کہ بیوی نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح حرام ہے اس کی بہن سے نکاح. طلاق دے، اگر طلاق رجی جس کے اندر عدے میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، تو اتنے عرصے میں بھی اپنی ساری سے نکاح حرام ہے، کیونکہ اگر سے بیوی کو طلاق دی ہے لیکن حقیقت میں وہ شرن آتی بیوی ہے. البتہ طلاق باہن کے اندر جس میں شوہر عدے میں اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، اس کے اندر شوہر اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے. اب بیوی نے پیسے دے کر طلاق حاصل کر لی، شوہر نے اگلے دن جا کے سالی سے شادی کر لی، اب دو دن کے بعد بیوی پچھتا جائے، نادم ہو جائے، کہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے معاف کرتی ہوں، چھوڑتی ہوں، ختم کرتی ہوں، تم اس کو عام طلاق بنا لو. اب شوہر مجبور ہے، کیونکہ اگر شوہر اسے عام طلاق بنا لے گا تو سالی سے نکاح حرام رہتا، جبکہ سالی سے نکاح کر چکا، اب سالی کو طلاق تو دے نہیں سکتا. چنانچہ اس صورت میں بیوی اگر پیسے معاف بھی کرنا چاہے تو اب وہ نہیں معاف نہیں ہو سکتے اور طلاق خدا رہے گی. یا اگر فرض کیجیے کہ ایک شخص کی چار بیویاں تھیں، اس نے ایک بیوی کو، اس بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، پیسے لے دو، اس نے طلاق دے دی، تین رہ گئی بیویاں، پھر اس نے جا کر چوکی اور طلاق کر کے چار کا فیگر کمپلیٹ کر دیا. اب دو دن کے بعد، چار دن کے بعد بیوی پچھتا ہے، کہے کہ یہ تو میں نے غضب کر لیا، پیسے معاف ہو گئے، تم اس کو عام طلاق بنا دو. تو شوہر اب چاہے بھی تو عام طلاق نہیں بنا سکتا، کیونکہ اگر عام طلاق بنائے گا تو اس کی پانچ بیویاں ہو جائیں گی، چار سے نکاح ہے اور پانچویں یہ عورت کہ جو طلاق عام طلاق کی وجہ سے اس کی بیوی بن جائے گی. پانچ بیویاں بنانے کا اختیار کسی کو بھی نہیں، چنانچہ اب شوہر مجبور ہو چکا ہے. تو جب کبھی ایسا مسئلہ پیش آئے کہ شوہر بھی مجبور ہو جائے پیسے واپس کرنے سے، شرعی مجبوری، پیسے واپس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیوی دوبارہ اس کی بیوی بن گئی اور شوہر اب مجبور ہے اس کو بیوی بنا نہیں سکتا، یا اس لیے کہ اس کی پانچ بیویاں ہوئی جا رہی ہیں، یا اس لیے کہ اس کی سالی بھی اس کے نکاح میں ہے، دو بہنیں آ جائیں گی. ان تمام صورتوں میں یہ طلاق مکمل ہو گئی اور اب بیوی اگر نادم بھی ہو، پچھتائے بھی، تو اس کا پچھتانا بالکل بے گا. یہی سارے مسئلے طلاق مبارات کے ہیں. یہ تو ہو گیا طلاق کا ایک مسئلہ مکمل. یہ ہم نے صرف اس لیے واضح کیا کہ ناپسندیدگی کا لفظ جب ہم نے استعمال کیا تھا اپنی گزشتہ تقریر، تو سوال و جواب سے پتہ چلا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شوہر ظلم کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا، حق نہیں ادا کرتا، اور بیوی طلاق لے لے، وہ طلاق خلع بنے. وہ نہیں بنے گی، بلکہ طلاق خلع وہ ہے کہ جب کوئی جسمانی یا اخلاق اور کردار کا عیب بیوی کو ناپسند، اس کے حقوق پر کوئی زد نہیں پہنچے، اس کے حقوق محفوظ، اس سے ہٹ کر اسے کوئی بات شوہر کی ناپسند ہو جائے. یہ تو ہو گئی دوسری گفتگو ختم. طلاق دینے والے کی شرائط، طلاق پانے والے کی شرائط، طلاق دینے کی شرطیں، طلاق کی دو قسمیں. اب آئیے عدے میں. عدہ کسے کہتے ہیں؟ عدے کا کیا حکم ہے؟ عدے میں کیا کیا جائے؟ اس میں سے عدہ وفات کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بڑی بڑی غلط فہمیاں موجود ہیں، اور بعض اوقات تو اس مسئلے کو بڑا پیچیدہ بنا لیا جاتا ہے. مثلا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی گھر سے باہر نکلی، اسے اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ اس کی بیوی نے کر دیا، جبکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے. عدہ کسے کہتے ہیں؟ شوہر کے مرنے کے بعد یا شوہر کے طلاق دے دینے کے بعد کچھ خاص مدت بیوی اپنے آپ کو دنیا سے بچا کر رکھے اور دوسرا نکاح نہ کر سکے. شوہر مر جائے یا طلاق دے دے، اس کے بعد کچھ خاص مدت جس میں بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتی، اس خاص مدت کا نام عدت ہے. اصلی لفظ عدہ ہے، لیکن اردو میں عدت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب عدت کی دو قسمیں، دو قسمیں ہیں عدت کی، اور یہ مسئلہ بڑا واضح ہو جانا چاہیے ورنہ بہت غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک عدت ہے شوہر کے مرنے کے بعد، اسے کہتے ہیں عدہ وفات، وفات کا عدہ، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے. اور ایک ہے جب شوہر طلاق دے دے، اس کے بعد جو بیوی کچھ عرصے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اسے کہتے ہیں عدہ طلاق، طلاق کا عدہ. یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں، ان کے احکامات الگ، ان کی اقسام الگ، ان کی شرطیں الگ، ان کو ملائیں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگا. وفات کے بعد جو عورت کو دوسرا نکاح کرنے کی ممانعت ہے، وہ عدہ وفات ہے، اس کی بات دوسری ہے جو بعد میں بتائی جائے گی. ابھی تو سنیں عدہ طلاق، کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کے بعد کچھ عرصے تک بیوی کے لیے دوسرا نکاح حرام، اس مدت کا نام ہے عدہ طلاق. اور کتنی مدت ہے، اس کے لیے ہے، اس کی تفصیل آج ہم بتانا چاہیں. طلاق کی عدت تین عورتوں کے لیے تو بالکل نہیں. تین عورتوں کو جب طلاق مل جائے تو طلاق ملنے کے بعد اگلے ہی گھنٹے میں جا کر دوسرا نکاح پڑھا سکتی ہیں اور دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہیں. اور اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی بنا پر بعض اوقات شیعت پر بڑے بڑے اعتراضات کیے گئے ہیں، اور وہ اعتراضات بتانا بیکار ہے، لیکن بہرحال شیعت پر بڑے مکروہ الزامات لگائے گئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ کلیئر نہ ہو سکا تھا لوگوں کے ذہن میں. اب وہ کیا اعتراضات ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ مسئلہ سن لیجیے. تین عورتوں کے لیے تو کوئی عزت نہیں، تین عورتوں کے لیے عزت کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے نابالغ لڑکی، نابالغ لڑکی کا اگر نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اس کو طلاق بھی مل گئی اسی وقت جبکہ وہ نابالغ تھی، اس کے لیے کسی قسم کی عزت نہیں ہے. اگلے گھنٹے، اگلے منٹ میں چاہے تو نیا نکاح اس کا ہو سکتا ہے. دوسرے، یا ایسا عورت سیدانی 60 سال کے بعد، غیر سیدانی 50 سال کے بعد یا ایسا ہو جاتی ہے. البتہ آپائے کوئی کے نزدیک سیدانی کو 50 سے 60 سال تک احتیاط کرنا پڑے گا. خیر، اس مسئلے کو نظر انداز کرتے ہوئے، یا ایسا عورت کو جب طلاق دے دی جائے اس کے لیے کوئی عزت نہیں، وہ چاہے تو اگلے گھنٹے میں نیا نکاح پڑھ سکتی ہے. پچاس سال سے اوپر کی عورت ہو، پچاس سال اسلامی حساب سے، انگریزی حساب سے نہیں، اسلامی حساب سے، جس میں 354 دن کا سال ہوتا ہے، 365 دن کا نہیں، جب ایک عورت کی عمر 50 سال ہو، اسے اگر طلاق ملے تو وہ اگلے گھنٹے جا کر دوسرا نکاح پڑھ سکتی، اور پھر اس کو دو دن بعد طلاق مل گئی تو اسی وقت تیسرا نکاح پڑھ سکتی، اور 47-60 سال کے بعد. تو جب کوئی عورت یا ایسا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عزت نہیں، وہ فوراً دوسرا نکاح کر سکتی. اور تیسرے وہ عورت کی جس کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن ابھی شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے کہ اسے طلاق ملے، جسے کہا جاتا ہے کہ اس کے شوہر نے اس سے صحبت نہیں کی، مجامعت نہیں کی، ابھی دخول نہیں کیا کہ اس کو طلاق مل گئی، اب وہ عدے تک بیٹھے گی نہیں بلکہ اس کا کوئی عدہ ہی نہیں، وہ اگلے گھنٹے جا کر دوسرا نکاح پڑھا سکتی. لیکن یہ سب مسئلہ ہے طلاق والی عورت، جس عورت کا شوہر مر جائے اس کے لیے تو بہرحال ہر صورت میں عدہ رکھنا ہے، چاہے وہ جائزہ ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے نابالغ ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے صحبت ہوئی ہو، چاہے نہ ہوئی. وفات کا عدہ تو ہر اس عورت کو رکھنا ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. یہ صرف طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ جب طلاق مل جائے، 9 سال سے کم عمر کی لڑکی کو ملی ہے اس کو عدے کی ضرورت نہیں، 50 سال کی غیر سیدانی ہے یا 60 سال کی سیدانی ہے اسے طلاق ملی ہے، اسے عدے کی ضرورت نہیں. اور ایسی عورت تو شوہر نے اس سے صحبت نہیں کی، اس سے پہلے طلاق دے دی، چاہے رخصتی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی، معیار ہے صحبت، صحبت نہیں ہوئی اس سے پہلے طلاق دے دی، اسے بھی عدے کی ضرورت نہیں. چنانچہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے ہاں یہ مسئلہ کہ ایک عورت سے بیک وقت 10-10 آدمی ایک ہی وقت میں استفادہ کر سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس مسئلے کی بنیاد یہی مسئلہ، کیونکہ 50 سال سے بڑی عمر کی عورت کے لیے کوئی عزہ نہیں، تو یہ ممکن ایک شخص نے آج نکاح کیا، 2 گھنٹے بعد طلاق دے دی، اس نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، اس نے 1 گھنٹے بعد طلاق دے دی، اس نے تیسرے شخص سے نکاح کیا، اس نے 15 منٹ کے بعد طلاق دے دی، تو اس طرح ممکن ہے یہ مسئلہ، اگر کہ پیش کہاں آتا ہے 50 سال سے بڑی عورت کے لیے. تو اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی اختلاف میں شریعت بات نہیں، لیکن چونکہ بعض مسلمانوں کی کچھ فرقوں، چاروں میں نہیں کچھ فرقوں کے اندر، عورت کو ہر صورت میں عدہ رکھنا ہے چاہے وہ جائزہ بھی ہو گئی ہو، اس لیے انہیں یہ مسئلہ عجیب لگتا ہے. بہرحال اس کو چھوڑتے ہوئے کہ 3 عورتوں کے لیے تو کوئی عدہ نہیں، 9 سال سے کم سیدانی، 60 سال سے اوپر غیر سیدانی، 50 سال سے اوپر، اور تیسرے جس سے صحبت نہیں کی گئی، یہ 3 عورتیں ہوں گی. اب اس کے بعد دنیا کی جتنی عورتیں بچیں گی ان کی 2 قسمیں شریعت نے بتائی، جتنی عورتیں اس سے ہٹ کر جو ان 3 کے اندر نہیں آتی ان کی 2 قسمیں، یا وہ طلاق کے وقت حاملہ ہوں گی یا حاملہ نہیں ہوں گی، یا طلاق کے وقت ان کے پیٹ میں بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کا عدہ ہے بچے کی ولادت، بس اس کا عدہ یہی ہے کہ جتنے عرصے بعد اس کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے وہ اس کا عدہ کہلائے، کوئی پیریڈ کوئی ٹائم نہیں، 6 مہینے بعد بچے کی ولادت ہو رہی ہے اس کو 6 مہینے تک عدہ رکھنا ہے، یعنی کسی دوسرے سے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، اور عدے کے دوران وہ اپنے شوہر کی بیوی ہے، ایک طرح اس کے تمام خرچے اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، میراث پا سکتی ہے اگر شوہر مر جائے، اور دوسرے سارے احکامات جن کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں. 9 سال سے چھوٹی، 50 سال سے بڑی عورت کو چھوڑے، جس عورت سے صحبت نہیں کی اس کو چھوڑے، باقی جتنی بیویاں دنیا میں ان کی 2 قسمیں ہوں گی، یا وہ حاملہ ہے یعنی ان کے پیٹ میں بچہ ہے، یا وہ حاملہ نہیں ہے ان کے پیٹ میں بچہ نہیں. تو جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کا عدہ ہے بچے کی ولادت، اگر 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو رہا تو 6 مہینے تک عدے میں ہے، 4 مہینے بعد بچہ پیدا ہو رہا 4 مہینے تک عدے میں ہے، 2 مہینے بعد بچہ پیدا ہو رہا 2 مہینے عدے میں، 2 دن کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی ان کا عدہ صرف 2 دن ہے، بچے کی ولادت ہوتے ہی عدہ پر، 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، آج طلاق دی، 10 منٹ کے بعد بچے کی ولادت ہو گئی، اسپتال سے ٹیلیفون آ گیا، اس صورت کے اندر 10 منٹ کے بعد اس کا عدہ ختم ہو گیا اور اب وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. تو چاہے 10 مہینے لگے، چاہے 10 منٹ لگے، جتنی اتنے عرصے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا عدہ کہلائے گا. اور ابھی دو منٹ ہیں ہمارے حساب سے اس لیے اس مسئلے کو مکمل کر لیں. اور وہ عورت کہ جو حاملہ نہیں ہے, پیٹ میں بچہ نہیں ہے, یعنی عام عورتیں, ان کا عدہ ہے تین طہور, ان کا عدہ ہے تین طہور, یعنی تین مرتبہ انہیں اپنی ماہانہ نجاست سے پاک ہونا پڑے گا تب جا کر ان کا عدہ ختم ہوگا. کیا مطلب اس مسئلے کا, اسی کو بتا دیں, وقت پورا ہو جائے. جب عورت کو طلاق دی جائے اس وقت ضروری ہے کہ وہ حالت حیض میں نہ ہو, اس وقت وہ پاک, پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. اب طلاق دے دیں گے اس وقت وہ پاک, یہاں سے لے کر جب اس کو مہینے کے آٹھ دس دن بعد نجاست آئے گی, یہ ایک پاکی اس نے گزاری, پھر وہ نجس ہو گئی, ٹھیک ہے, تین چار پانچ چھ دن نجس رہی, پھر وہ پاک ہوئی, اور پھر وہ دس پندرہ بیس دن تک پاک رہی, یہ ہو گئی اس کی دوسری پاکی. اس کے بعد بیس بائیس دن کے بعد پھر اس کو نظام قدرت کے تحت نجاست آ گئی, چھ آٹھ دن تک پھر وہ نجس رہی, پھر اس کے بعد وہ پاک ہو گئی, یہ ہو گئی اس کی تیسری پاکیزگی. اب جب تیسری پاکیزگی ختم ہو, تیسری مرتبہ جو پاک ہو, اب وہ بیس بائیس دن کے بعد ختم ہوگی, پھر اسے خون آئے گا. اب جیسے ہی وہ خون دیکھے گی ویسے ہی اس کا عدہ ختم ہوگا. تین مرتبہ اسے پاک ہونا ضروری ہے, یا دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ جیسے ہی وہ تیسری مرتبہ خون دیکھے اپنا خون ہے, ویسے ہی اس کا عدہ ختم ہو جائے گا. جس وقت اس کو طلاق ملے گی اس وقت وہ خون نہیں ہونا چاہیے, اس وقت اس کو پاک ہونا چاہیے, ورنہ طلاق الگ. اب پاک ہونے کے بعد, طلاق کے وقت وہ پاک, طلاق کے بعد دو دفعہ خون دیکھے گی, اور پھر جب تیسری مرتبہ خون دیکھے گی تو خون کا پہلا قطرہ آتے ہی اس کا عدہ ختم ہو گیا اور وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. جس کی کم سے کم مدت شرن جو ہے وہ ہے تین دس تین تیرہ اور تین سولہ اور دس چھبیس, چھبیس دن کے اندر اندر بھی ایک عورت کا عدہ ختم ہو سکتا ہے. عام طور پر ختم نہیں ہوتا لیکن ختم ہو سکتا ہے, صرف چھبیس دن کے اندر اندر شرن ایک عورت تین مرتبہ خون دیکھ سکتی کہ آج وہ نجس ہے, ابھی آج طلاق ملی وہ پاک, طلاق ملتے ہی ایک گھنٹے کے بعد اس کو خون آ گیا, تین دن تک کم سے کم خون آنا چاہیے, تین دن خون آ کر بند ہو گیا پھر وہ پاک ہو گئی, کم از کم دس دن اسے پاک رہنا چاہیے, پھر تین دن خون آیا, پھر دس دن پاک رہی, پھر تیسرے دن خون آیا, چھبیسویں دن ایک عورت کو زیادہ کم سے کم چھبیس دن کا عدہ تو ضروری ہے, اس سے کم عدہ ہو ہی نہیں سکتا, اور زیادہ سے زیادہ نبے دن کا عدہ ہے, اس سے زیادہ عدہ نہیں ہو سکتا. لیکن عام عورت کو ایک نارمل خون دیکھے گی اس وقت اس کا عدہ ختم ہو جائے گا. یہ گفتگو آج کی ختم ہوئی, لیکن ایک بار دو باتیں پھر ہم دہرا دیں کہ سننے والے پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ طلاق کے عدے کی بات ہے, وفات کی نہیں, اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ عام نکاح کی بات, متا کا عدہ اس سے ہٹ کر, متا کا عدہ جو ہے وہ پینتالیس دن کا ہوتا ہے, اس میں تین کے بدلے عورت کو صرف دو خون دیکھنا پڑتے ہیں, لیکن اس کی تشریح بعد میں آ جائے گی. یہ طلاق کے مسئلے آج یہاں تک پہنچے, اب صرف دو تفریح, پھر یہ موضوع انشاءاللہ رجب کے اختتام تک ختم ہو جائے گا اور شعبان میں کسی اور موضوع پر گفتگو کی جائے گی. ضرور بھیجیے محمد والے محمد. گفتگو جاری اس مسئلے پہ کہ حاسد, حسد کرنے والا, جس کے دل میں یہ خیال ہوتا منا یہ ہوتی خدا نے جو دوسروں کو نعمت عطا کی کسی طرح سے وہ نعمت ان سے چھن جائے. بعض علماء نے حسد کی تعریف یہ کی کہ حسد انسانی ذہن کے اس جذبے کا نام ہے جس میں انسان یہ سوچتا کہ دوسرے کو خدا نے نعمت دی, وہ نعمت اسے کیوں ملی, وہ نعمت مجھے ملنا چاہیے. لیکن روایات میں جو حسد کا تذکرہ آیا اور امام نے جو حسد کے واقعات آئے اس میں کثرت سے ایسے واقعات کہ کہ حسد کرنے والے کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ اسے ملے، اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، دوسرے شخص کو یہ نعمت نہیں ملنا چاہیے، اور اس کی تمام دن کوشش اور فکر یہ ہوتی، ہر لہجہ اور ہر آن اس کے دل میں خیال یہ ہوتا کہ خدا نے جس جس کو نعمت دی اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، قرآن تذکرہ کر رہا لوگوں کے کیسے گروہ کہ جو ہمیشہ حسد میں آ جاتے ہیں جب خدا اپنے فضل سے کسی کو کوئی نعمت عطا کیا کرتا اور ان کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا کہ یہ نعمت اسے ملی تھی، جو خدا نے اسے دیا تھی، اب ہر وقت ان کی تمام تر کوششیں، ان کی تمام تر دعائیں، ان کی تمام تر توجہات اسی سمت ہوتی کہ جس کو نعمت ملی ہے اس سے اس نعمت کو چھین لیا جائے، وہ نعمت اس سے دور ہو جائے۔ اور یہ حسد کرنے والا اتنا بڑا شر، اتنی بڑی خرابی کہ قرآن یہاں رسول کو یہ تعلیم دے رہا کہ اے رسول کن کن لوگوں سے تمہیں بچنا اور خدا کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے کن واقعات میں تمہیں آنا، تو وہاں پہ قرآن نے یہی کہا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ اے میرے رسول یہ دعا پڑھو کہ خدا بندہ مجھے ان عورتوں کے شر سے بچا اور اپنے پاس پناہ دے جو گرا میں پھونکتی، اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد کرنے لگتا اور خدا کی پناہ کو تلاش کر۔ یہ حکم ہے، قل اعوذ، اے میرے رسول یہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، رسالت اس وقت پناہ کی تلاش میں، رسالت کو اس وقت پناہ گاہ چاہیے، اور کتنے بڑے دشمن تھے رسول کو اپنے دشمن سے نہیں، حاسد سے، حاسد کتنا بڑا دشمن کہ قرآن رسول سے کہہ رہا کہ آپ دوسروں کو تو چھوڑیں، خود آپ بھی خدا کے پاس پناہ کی تلاش میں آئیں، اس لیے کہ حاسد کے شر سے سوائے ذات خدا کی اور کوئی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ اور پھر اس سورے کے ساتھ جو پورا واقعہ کہ مدینے کے ایک یہودی کی بیٹی جب پیغمبر اسلام پر حسد کی وجہ سے جادو کرایا تھا، اور پھر 11 آیتیں سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس کی 11 آیتیں لے کر جبرائیل آئے تھے اور حکم دیا گیا کہ خدا مقام پر زمین کو کھودا جائے، وہاں پر وہ دھاگا پڑا ہوا جس میں یہودی کی لڑکی نے 11 گرہیں لگا رکھی ہیں، اور ایک ایک آیت پڑھ کر اس گرہ کو کھولا جائے، تو من شر حاسدین اذا حسد، اس کو پڑھ کر گرہ کھولی گئی اور پیغمبر اسلام کی طبیعت دوبارہ بحال ہو گئی۔ وہ پورا تفصیلی واقعہ حسد کا کسی مناسب موقع پہ آئے گا۔ تو اس وقت کہنے کا مقصد کہ حسد اتنا بڑا شر، اتنی بڑی خرابی کہ خدا خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا حاسد کے شر سے انسانوں کو کوئی نہیں بچا سکتا، صرف میں پناہ گاہ بنتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو کسی حسد کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام کی روایت بھی کہ میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے مرض، ایک ایسی بیماری سے کہ جس بیماری کا شکار آدم سے لے کر آج کے دور تک ہر پیغمبر کی امت ہوئی، کوئی پیغمبر اور کوئی امت ایسی نہیں بچی کہ جو اس بیماری کا شکار نہ ہوئی ہو۔ اور یہ بیماری وہ نہیں ہے کہ یحلق الشعر جو جسم کو نقصان پہنچا دے، بلکہ انہ حالق الدین، یہ دین کو نقصان پہنچانے والی، یہ دین کا خاتمہ کرنے والی وہ بیماریاں جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں جتنی یہ بیماری ہے جو انسان کے دین کا، انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتی۔ پوچھا لوگوں نے اللہ کے رسول وہ کون سا مرض، وہ کون سی بیماری جو ایمان کا خاتمہ کر دیتی؟ پیغمبر نے جواب دیا الحسد، دوسرے کی نعمت دیکھ کر یہ خیال دل میں لانا کہ خدا اسے اس نعمت سے محروم کر دے، یہ وہ بیماری کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی انسان، کوئی امت، کوئی پیغمبر اس سے نہ بچ سکا، اور تم بھی اس سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ میں جو دوا بتا رہا ہوں اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی دوا کون سی ہے؟ تو جواب دیا کہ صرف 4 طریقے کہ جس کی وجہ سے تم حسد سے بچ سکتے ہو، اور وہ 4 طریقے جو پیغمبر نے بتایا، اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو مومن کی برائی سے روک کر رکھو، کبھی کسی مومن کو تانا نہ دو اور کبھی کسی مومن کی غیبت نہ کرو. علماء نے بتایا کہ حسد کی سب سے بڑی خرابی یہی کہ حسد ایک دروازہ کھول دیتا ہے برائیوں کا, گناہوں کا. حاسد سب سے پہلے تو غیبت کرنے پر اتر آتا, وہ غیبت جس کے بارے میں پیغمبر کا وہ مشہور خطبہ جو ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ مسجد نبوی کے پاک اور پاکیزہ اور مقدس ماحول میں جلال کی حالت میں پیغمبر منبر کے اوپر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سنو, میں نے سنا کہ تم میں سود کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے. یاد رکھو سود کے ایک درہم کا لین دین ایسا ہے کہ جیسے کوئی اپنی حقیقی ماں سے 36 مرتبہ فعل حرام انجام دے. حقیقی ماں سے 36 مرتبہ کوئی انسان زنا کرے, اتنا بے غیرت اور بے شرم انسان ہوگا. مسجد نبوی میں منبر رسول پر زبان رسالت سے اس کا تذکرہ نکل رہا اور پھر فوراً پیغمبر نے کہا کہ انا اربر ربا ارض المسلم. اور یہ بھی یاد رکھو کہ سود اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ پیسے بڑھا کر لو, بلکہ سودوں میں سب سے بڑا سود, سودوں میں سب سے عظیم سود وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کر کے اس کی عزت کو ختم کرو. گویا ایک مسلمان کی غیبت کرنے والا حقیقت میں 36 مرتبہ اپنی ماں سے پہلے حرام کا مرتکب ہوتا اور اب چاروں طرف بیٹھ کے دیکھے کہ کیسے ہی کتنے ہی صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جو اس فعل مکروہ کو انجام دیتے نظر آتے ہیں. ایک عجیب بات ہمیں یہ نظر آتی کہ شریعت میں اور بہت سے گناہ بھی بتائے گئے, لیکن یہ غیبت کا گناہ ایسا کہ جسے بتاتے ہوئے زبان رسالت سے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ لوگ ایک مرتبہ گھبرا جاتے ہیں کہ ایسے جملے تو رسول کی زبان پہ اچھے نہیں لگتے. اگر رسول نے یہ کہا تو قرآن نے یہ کہا کہ غیبت کرنے والا ایسا کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کی میت سے گوشت کو نوچ نوچ کے کھانے والا. اسی کا قوت بازو, اسی کا بھائی مر جائے, جنازہ سامنے پڑا ہو, لوگ غم کر رہے ہیں, ہم اور آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر مرنے والے کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے نوچیں اور گوشت کے ٹکڑے نوچ کے کھائیں. ایک انسان تصور نہیں کر سکتا, مگر قرآن کا جملہ ہے. یہ روایت بھی نہیں کہ آپ کمزور اور ضعیف کہہ کے ڈال دیں. سورہ حجرات کی آیت کہ ایسا ہے کہ جیسے کسی مومن کی غیبت کرنا ایسا کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو حسد کی سب سے پہلی خرابی یہ کہ حسد کرنے والا جیسے ہی اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے ویسے ہی وہ غیبت کے اوپر اتر آتا ہے, ادھر ادھر اس مومن کے عیب بیان کرنے لگتا ہے جسے خدا نے اپنے فضل سے. یہ جملہ ہے قرآن کا, ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ خدا اپنے فضل سے عطا کرتا اور تم لوگ اس کے اوپر حسد کرتے ہو. تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ مومن اپنی زبان کھول کر غیبت شروع کر دیتا ہے اس کی کہ جس کے خلاف اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے, اور جب غیبت سے کام نہیں چلتا تو بہتان پہ اتر آتا ہے, افترا پہ اتر آتا ہے, تہمت پہ اتر آتا ہے, اپنے دل سے جھوٹی سچی باتیں بنا کر اس کے خلاف اڑانے لگتا ہے جس سے اس کے دل میں حسد پیدا ہوا ہے, اور اس سے بھی کام نہیں چلتا تو جسمانی نقصان پہنچانے پہ اتر آتا. اور یہ سارے اسٹیجز روایات میں بھی ہیں, تاریخی واقعات میں بھی ہیں, اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم بیان کریں گے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ دین کو ختم کرنے والا مرض, دین کو ختم کرنے والی برائی حسد, جو دین ہی کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دیتی. اور آج ہمارے معاشرے کی وہ عام برائیاں جو آج کل ہمارا خصوصی موضوع بنا ہوا, یہ منجم, یہ کاہن, یہ جادوگر, یہ جنوں کے پاس آنا جانا, تعویذ و گنڈے کرانا, یہ عمل اور وظائف دریافت کرنا, اس کی بنیاد بھی حسد کا جذبہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو گھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتے, کسی کے گھر میں خوشی اور خوشحالی نہیں دیکھ سکتے, ہر ایک کو نقصان پہنچانے کی فکر رہتی. اسی لیے حسد کو بدترین گناہوں میں شامل کیا گیا. اور ہم بتا چکے ہیں کہ جس طرح سے سب سے بڑی نیکی اگر محبت یا اہل بیت بتائی گئی تو سب سے بڑا گناہ حسد کا بتایا گیا, اور کس طرح سے وہ تفسیر ہم نے گزشتہ تقریر میں بیان کی. اور حسد اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ کہ میرے چھٹے امام کی روایت کہ تین چیزوں سے تو کوئی نبی بھی نہیں بچ سکا. عام انسانوں کی کیا بات کرتے ہو, اور ان تین چیزوں میں سب سے پہلے السیرت, سب سے پہلے بدفالی, شگون لینا, فال لینا, دوسری چیز بل حسد, حسد کرنا, اور تیسری چیز بس تفکر و فی الخلق, وسوسہ دل کے اندر آنا. یہ تین چیزیں تو وہ ہیں کہ جن سے کوئی نبی بھی نہیں بچ سکا. البتہ گزشتہ تقریر میں جو ہم نے اس روایت کی تشریح کی وہ عام تشریح، ہمارے علماء عالم نے اس روایت کی ایک اور تشریح کی جسے بیان کیے بغیر دیانت اور صداقت پوری نہیں ہو سکتی. گزشتہ تقریر میں یہ بات آئی وہ عام علماء نے نظریہ پیش کیا کہ تین چیزوں سے نبی بھی نہیں بچا، یعنی حسد نبی نے بھی کیا، مختلف چیزوں کو دیکھ کر شگون نکالنا، کوا بولنے لگا، کوئی مہمان آئے گا آنکھ پھڑکنے لگی، کوئی مصیبت آنے والی ہے، ہتھیلی میں کھجلی ہونے لگی، کہیں سے دولت ملنے والی، کالی پلی راستہ کاٹ گئی، کوئی مصیبت اور پریشانی نازل ہونے والی، یہ مختلف چیزیں دیکھ دیکھ کر ان سے شگون نکالنا، ان سے اچھائی یا برائی کا تصور. اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ عرب کس طریقے سے شگون نکالا کرتے تھے، کہ اور کچھ نہیں ملتا تھا تو پرندے کو الٹا لٹا دیا کرتے تھے اور اس کے بعد پرندے کو چھوڑ دیتے تھے. پرندہ سیدھی کروٹ سے اڑے تو یہ نتیجہ نکلے گا، الٹی سے اڑے یہ نتیجہ نکلے گا، زمین پہ دو قدم چل کر اڑے تو یہ نتیجہ نکلے گا، فوراً اڑ جائے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اوپر جا کر پہلے دائیں پر کو حرکت دے تو یہ نتیجہ نکلے گا، بائیں پر کو حرکت دے وہ نتیجہ نکلے گا. بڑا تفصیلی موضوع. تو تین چیزوں چیزوں کو دیکھ کر شگون، حسد اور تفکر فی الخلق یعنی وسوسہ جو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار وسوسہ ضرور آتا ہے، کبھی بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں جنت و جہنم ہے بھی یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خالی خیالی باتیں ہیں، پتہ نہیں رسول و امام صحیح تھے یا عام دنیا دار انسان تھے جو رسالت و امامت کا دعویٰ کر سکے. یہ ہر ایک کو آئے گا، امام کی روایت، یہ وسوسہ ہر ایک کے ذہن میں آئے گا، کوئی اس سے نہیں بچ سکا، ان تین چیزوں سے کوئی نہیں بچ سکا. البتہ پھر امام نے جو قول تھا امام کا کہ ان سے نبی بھی نہیں بچے، اس کی تشریح ہمارے علماء عالم نے یہ کی کہ نبیوں کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا، عام جانوروں کو دیکھ کر تو بال نکالتے تھے، نبیوں کو دیکھ کے بال نکال لیا کرتے تھے. قرآن میں حضرت صالح کا واقعہ، قوم کے پاس گئے، قوم نے کہا کہ تمہارا ایسے وقت میں آنا ہمارے نزدیک یہ بدشگونی ہے، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. جس طرح کانا کوئی راستے میں آ جائے انسان سوچتا ہے کہ آج کوئی نقصان ضرور ہوگا، عورت راستے میں آ جائے واپس گھر میں آ جاتے ہیں کہ ابھی نکلنا صحیح نہیں. تو اس طرح عام انسانوں کو چھوڑیں، نبی تک کو دیکھ کر لوگ بری فال نکالا کرتے تھے کہ نبی راستے میں آ گیا کوئی نقصان ہوگا. اور حسد سے کوئی نبی نہیں بچا، یہ مقصد نہیں کہ نبی نے حسد کیا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے حسد کرتے وقت نبی کو بھی نہیں چھوڑا، نبی کے بارے میں بھی حسد کیا گیا کہ خدا نے انہیں یہ عہدہ کیوں عطا کیا، یہ تو ہمارا جیسا ایک انسان ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، خدا نے اسے یہ کیوں دیا. اور تفکر فی الخلق، عام انسانوں کو چھوڑیں، نبی کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں وسوسے آئے، تو ان تین چیزوں میں لوگوں نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا. ہم اور آپ اگر یہ سوچیں کہ لوگ ہمارے بارے میں حسد نہ کریں، برا خیال ذہن میں نہ لائیں، تو یہ ہماری حماقت. حسد تو کیا گیا اور ایسا کیا گیا کہ چہارتہ معصومین کی دنیا میں مصائب کی بنیاد یہ حسد تھا. لوگوں کو ان سے کیا شکوا؟ زوبان یہ کہتے ہیں کہ احمد ابن ابی داؤد جو میرے انتہائی قریبی ساتھی، ایک دن معتصم باللہ کے دربار سے واپس گھر میں آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ احمد ابن ابی داؤد اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، قاضی القضاۃ اور چیف جسٹس تھا. واپس گھر میں آیا، بڑا پریشان، بڑا فکر مند. میں نے اس کی حالت ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یہ کیا حالت، اتنا پریشان پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ جواب دیا کہ آج دربار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ خلیفہ نے ہم سب کے سامنے اس کل کے بچے محمد ابن علی یعنی ہمارے نئے امام کو ترجیح اور ہم سب کی ناک پورے دربار میں کٹا دی. جیسا کہ گزشتہ تقریب جو 10 رجب کو ہوئی ہم نے بتایا کہ سب سے زیادہ نمایاں حالات زندگی نئے امام کے دیکھ لی، 25 سال کی عمر اور تمام عمر نئے امام ہر وقت حاسدوں کا شکار رہے. در حقیقت امام کے سب سے بڑے دشمن نہ مامون تھے، نہ متوکل تھے، نہ معتصم تھے، بلکہ جذبہ حسد امام کا سب سے بڑا دشمن تھا. کبھی لوگوں نے اتنا حسد کیا کہ یہ کہہ دیا کہ خلیفہ مامون رشید اس 9 سال کے بچے کو اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے، یہ تو ہم سب کی توہین ہے، اور امام کو جہیہ ابن اسلم سے وہ مشہور مناظرہ کرنا پڑا، یہ تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ہے کہ جہاں جہیہ ابن اسلم نے نو امام سے حج کے بارے میں ایک سوال کیا اور نو امام نے ایک عورت سے عورت کے بارے میں سوال کیا کہ ایک عورت کو مرد نے 8 مرتبہ دیکھا، 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام۔ وہ بڑا مشہور واقعہ جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ دور امامت تھا کہ جہاں مرد عورت کو دیکھتا تھا تو 4 مرتبہ حلال 4 مرتبہ حرام ہوتا تھا۔ یہ آج کا دور ہے کہ عورت کو دیکھنے میں حرام تو ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ خدا کی بہترین مخلوق ہے۔ اگر یہ روایت امام وہ بھی آپ سنتے چلیں، 3 چیزوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھا کرتی ہے، یہ روایت امام ہے، یقینی طور پر ہے۔ اور ان 3 چیزوں میں امام نے جہاں بہتا ہوا پانی اور سبزہ بتایا، وہاں خوبصورت چہرہ بھی بتایا کہ خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا، تو آج کے دور میں تو حرام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کی مخلوق کو دیکھ کر تعریف کرنے میں حرج کیا ہے؟ لیکن وہ دور امامت تھا جہاں پہ اگر 8 مرتبہ نگاہ پڑی تو 4 مرتبہ حلال ہوگی تو 4 مرتبہ حرام ہوگی۔ وہ مشہور واقعہ صرف حسد کی وجہ سے، امام کی شہادت کا واقعہ حسد کی وجہ سے، ام الفضل ام حبیبہ کی بہن، مامون کی بیٹیاں، ایک بیٹی کا نکاح 8ویں امام سے کیا ام حبیبہ کا، ایک بیٹی کا نکاح ام الفضل کا 9ویں امام سے کیا، اور ام الفضل امام کے گھر میں آئی، امام کے گھر میں آنے کے بعد محل سے نکل کر چھوٹے سے مکان میں آ گئی، مصیبتیں اور پریشانیاں پڑی، برداشت کی، لیکن ایک دن جب اس نے 9ویں امام کو بیٹھے دیکھا 10ویں امام کی والدہ کے ساتھ، جو جناب عمار یاسر کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مومنہ، جذبہ حسد بھڑکا، یہ بھی خیال نہ کیا کہ میرا شوہر ہے۔ فوراً اپنے باپ کو خط لکھا کہ کس سے میری شادی کر دی ہے، وہ غیر عورتوں کے پاس آیا جایا کرتے ہیں، فوراً مجھے طلاق دلاؤ۔ مامون نے بات نہ مانی، مامون کے مرنے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی معتصم باللہ خلیفہ بنا، بتیجی نے چچا کو خط لکھا اور اسی خط کی بنا پر امام کی شہادت ہوئی۔ دو واقعات سے امام کو شہید کرانے کی، ایک ام الفضل کا خط، اتنا حسد کہ ایک عورت جس کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا سہاگ ہوا کرتا ہے، اس کا شوہر ہوا کرتا ہے، عورت اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے شوہر کو بچانے کے لیے، لیکن حسد وہ جذبہ کہ جہاں پہ ایک بیوی اپنے شوہر کے قتل کے سلسلے میں اپنے چچا کو خط لکھ رہی ہے کہ کیونکہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس لیے آپ انہیں مجھ سے جدا کریں، حسد کا جذبہ کہ بیوی کو شوہر کے خلاف کھڑا کر دیتا، اور وہ حسد کا جذبہ کہ زرقان کہتے ہیں کہ احمد ابن ابو داؤد ایک دن دربار سے واپس آئے، بڑے گھبرائے ہوئے، بڑے پریشان، میں نے دریافت کیا کہ کیا بات، آج کتنے پریشان کیوں نظر آ رہے، جواب دیا کہ آج تو خلیفہ نے محمد ابن علی کی ایک بات کو مان کر ہم سب کی ناک کٹوا دی، ہم سب کو ذلیل کر دیا اور میں پریشان ہوں، اگر یہی حالت رہی تو ہمیں دربار سے نکلنا پڑے گا۔ طوفان کہتے ہیں میں نے دریافت کیا، ایسی کیا بات ہوگی جو تم اتنے گھبرا گئے، جواب دیا کہ آج دربار میں چور کو لایا گیا جس کے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو چکا اور اقرار کر چکا تھا، گواہی موجود، اس کے بعد حد جاری کرنے کا موقع آیا تو اختلاف یہ پیدا ہو گیا اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، میں قاضی القضاۃ، میں چیف جسٹس، خلیفہ نے براہ راست مجھ سے دریافت کیا، میں نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ اس کے ہاتھ کو گٹوں سے کاٹ دیا جائے، چوری کی حد یہی۔ جب میں نے یہ کہا تو دربار کے کچھ علماء نے اختلاف کیا اور کہا کہ اپنی دلیل پیش کرو، میں نے قرآن کی وہ آیت دلیل میں پیش کی کہ جہاں پر تیمم کا تذکرہ کہ وم تہو بے وجوہکم و ایدیکم، کہ تیمم میں اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرو، اور میں نے کہا کہ تیمم گٹوں سے کیا جاتا تو قرآن نے وہاں ہاتھ کا لفظ استعمال کیا جس سے پتا چلا کہ ہاتھ گٹوں کو کہتے ہیں۔ میری اس بات سے کچھ علماء نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کوہنی تب کو ہاتھ کہتا، میں نے ان سے دریافت کیا ان کی دلیل کیا ہے، انہوں نے آیت وضو کو پیش کیا، یہاں پر ہے کہ فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق، وضو میں اپنا چہرہ دھو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو، تو قرآن نے وہاں پہ کوہنیوں تک ہاتھ کہا، انہوں نے کہا کہ ہاتھ کوہنیوں سے کاٹا جائے۔ تیسرے گروہ نے یہ کہا کہ نہیں، عام لوگ ہاتھ شانے تک کہتے ہیں، ان میں عام شانے کو ہاتھ کہتا شانے سے کاٹا جائے، غرض یہ کہ جب سب نے کہہ دیا لوگ پریشان ہو گئے، کوئی فیصلہ نہ سامنے آ سکا، ایک مرتبہ خلیفہ نے مجھ سے دریافت کیا، خلیفہ نے علی ابن محمد ابن علی سے دریافت کیا، انہوں نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ اے خلیفہ وقت مجھ سے سوال نہ کر، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تجھے پچھتانا پڑے۔ خلیفہ نے کہا کہ نہیں، آپ ہی بتائیے، آپ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہ ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاتھ کو انگلیوں سے کاٹا جائے۔ یہ سنتے ہی ہم سب نے دلیل مانگی، تو ایک مرتبہ دلیل امام نے قول پیغمبر پیش کیا کہ میرے جد کا قول ہے کہ اب سجود والا سب اتے آزا الجبین و عیدین و ارجلے و رکبتین، سات چیزوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، پیشانی، ہاتھ کی ہتھیڑیاں، گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے۔ اور پھر قرآن نے فوراً یہ کہا کہ المساجد للہ، سجدے کی جگہ خدا کے لیے، تو جو جگہ خدا کی ہے وہ کاٹنے کا تجھے اختیار نہیں، ہتھیڑی کاٹ دے گا تو وضو کیسا ہوگا، وہ مشہور واقعہ۔ غرض یہ کہ خلیفہ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند آئی، حکم دیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح، اگر ہتھیڑی کٹ گئی تو سجدہ کرنا ناممکن ہو جائے گا، چنانچہ ہاتھ کو انگلیوں سے کاٹا جائے۔ میں اسی لیے پریشان ہوں کہ آج ایک بات خلیفہ کو پسند آ گئی، ایسا نہ ہو کہ کل ہر چیز میں ان سے رجوع کرنے لگے اور ہم لوگوں کو دربار چھوڑ کر جانا پڑے۔ جذبہ حسد دل میں بھڑکنے لگا۔ زوقار یہ کہتے ہیں کہ چند دن گزرے، میں نے دیکھا آج جو احمد ابن ابی داؤد گھر آئے تو ساری پریشانیاں ختم ہو چکی، بالکل خوش و خرم مسکراتے ہوئے آ رہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ آج خلیفہ نے میری بات مان لی۔ میں نے پوچھا کون سی بات؟ تو کہا کہ آج میں خلیفہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا تھا کہ اے خلیفہ وقت، میں آپ کی نعمتیں کھاتا ہوں، میں آپ کے پیسوں سے پل رہا ہوں، چنانچہ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی غلطی کرتے دیکھوں جس میں آپ کا نقصان ہے تو آپ کو بتا دوں۔ آج میں نے اتنی بڑی غلطی کرتے دیکھا کہ جس کی بنا پر کل تخت خلافت آپ سے چھن جائے گا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو فوراً آگاہ کر دوں۔ حسد کرنے والا ہمیشہ نصیحت کے پردے میں لپیٹ کے نقصان پہنچاتا ہے محسود کو جس پر حسد کیا جائے۔ میں نے جا کر خلیفہ سے جب یہ کہا کہ میں آپ کی نعمت کھاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کفران نعمت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں، خدا مجھے عذاب دے۔ خلیفہ وقت نے گھبرا کے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہوگی؟ میں نے جواب دیا کہ آج آپ نے محمد ابن علی سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور اس کی بات پہ عمل کیا۔ اگر آپ جنہوں نے اتنے سارے علماء کو یہاں جمع کیا، ہم سب کی باتوں کو چھوڑ چھوڑ اس بچے کی بات پہ عمل کرتے رہیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ خود بخود ہر مسئلہ انہی سے پوچھا کریں گے، لوگ انہی کی جانب رجوع کیا کریں گے، ان کی مقبولیت بڑھ جائے گی، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے ہے، اگر وہ آگے آ گئے تو آپ کو کون پوچھے گا؟ ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے اور آپ خلافت کے تخت سے محروم کر دیے جائیں۔ یہ جو سنا خلیفہ وقت نے، ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا، بات تو بالکل صحیح ہے۔ وزیر کو بلایا، مشورہ کیا، وزیر امام کے پاس آیا، مولا میرا ایک دوست آیا اور میں اس کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے کتنے اچھے تعلقات ہیں، اگر آپ کل کے دن دوپہر کو میرے دسترخوان پر آ جائیں تو میرے لیے اس دوست کے سامنے فخر کی بات بن جائے گی۔ امام نے کہا کہ ہم اس طرح عمرہ کے دسترخوان پر جایا نہیں کرتے۔ کہا کہ نہیں مولا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس دوست کو پتا چل جائے کہ میں محبان اہل بیت میں شامل ہوں۔ امام نے دیکھا اصرار پڑ رہا، اور اصرار اس چیز کا ہے کہ امام کے ذریعے سے فخر کرنا چاہتا۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ اگلے دن دسترخوان پہ آئے، وہ دسترخوان کیسا دسترخوان تھا سننے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک لقمہ امام نے کھایا اور اٹھ کے باہر چلے۔ گھبرا کے وزیر نے دریافت کیا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ وہیں جا رہا ہوں کہ جہاں تو بھیجنا چاہ رہا، اور یاد رکھ جتنا جلدی میں تیرے گھر سے نکل جاؤں تیرے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ اور اگلا دن ہی وہ دن تھا کہ جب امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف اور صرف جذبہ حضرت کی بنا پر۔ خلیفہ وقت کے دل میں ابھی امام کی شہادت کا تصور نہ، لیکن بیوی اپنے شوہر سے حسد کر کے چچا کو بھڑکاتی، اور ایک درباری عالم کے بارے میں تو خیر مشہور، شیطان کا بھی اقرار ہے کہ ان کو حسد کے ذریعے گمراہ کروں گا، ایک درباری عالم امام کی حسد کی بنا پر امام کی شہادت کا انتظام کیا۔ تو یاد رکھیے، قاتل امام کون ہوا؟ حسد کا جذبہ۔ اب مومن ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اپنے امام کے قاتل کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر وہی حسد کا جذبہ جس کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا، وہی حسد کا جذبہ جو قاتل امام آپ کے دل میں بھی بیٹھ گیا، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ امام کے قاتل کو آپ نے اپنے دل کے اندر جگہ دی، جبکہ یہ حسد اتنا بدترین جذبہ کہ شیطان یہ کہتا کہ میں فرعون سے اتنا خوش نہیں جتنا اس سے خوش ہوں کہ جو فرعون سے بڑھ کر. تاریخی روایات میں ایک واقعہ، ایک مرتبہ شیطان فرعون کی ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا. جب فرعون کے پاس پہنچا تو فرعون جس سے بڑھ کر شیطان کا ماننے والا کون ہو سکتا جو خدا کے مقابلے میں خدائی جمع کے بیٹھا، جو لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کراتا، جو لوگوں سے کہتا ہے کہ میری خدائی کا اعتراف. شیطان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا ساتھی اور کون سا معاون اور کون سا مددگار مل سکتا ہے؟ تو شیطان جب فرعون کے پاس پہنچتا، فرعون نے بھی پہچان لیا آنے والا کون. ایک مرتبہ مسکرا کے اس سے بات کیا، بات چیت ہونے لگی، ناؤ نوش کی محفل جم گئی اور شروع ہو گئی بات چیت. دوران گفتگو فرعون نے ایک مرتبہ شیطان سے یہ دریافت کیا کہ اے شیطان، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تو کسی سے راضی؟ کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تجھے خوش کرنے والا؟ شیطان نے جواب دیا، اے فرعون، یقینی طور پر تو میری بڑی خدمت کر رہا، میرے مقصد کو مکمل طور پر پورا کر رہا، لیکن تجھ سے زیادہ میں تیرے پڑوسی سے راضی اور خوش. اتنا سنتے ہی فرعون حیران ہو گئے، میں اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہوں، میں اتنے بندگان خدا کو بہکاتا ہوں اور شیطان مجھ سے زیادہ کسی اور سے راضی ہے؟ آخر وہ کس طرح سے لوگوں کو بہکا رہا؟ آخر وہ کس طرح سے شیطان کے مقصد کو پورا کر رہا؟ کہا کہ شیطان، میں تیری بات نہیں سمجھا، وہ کون ہے میرا پڑوسی؟ کہا چل میرے ساتھ، میں تجھے دکھاتا ہوں. لے کے چلا اس کو اور رات کا وقت تھا، ان کے دروازے کے قریب پہنچا، کہا کان لگا کر سن اور سن کے تیرا پڑوسی کیا کہہ رہا. فرعون نے دیکھا مسلح بچھا ہوا بیٹھا ہوا، دعا کے لیے ہاتھ پھیلے اور گڑ گڑا کر خدا کو پکار رہا. فرعون کی ہر حیرت اور بڑھی، اے شیطان، میں تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہوں اور یہ تو اصلی خدا کو مان رہا، اس کے پاس دعا کر رہا اور رات کی تاریکی میں دعا کر رہا، یہ کیسے تیرا ساتھی ہو گیا؟ یہ کیسے مجھ سے زیادہ تجھ سے قریب ہو گیا؟ یہ تو خدا کو ماننے والا، یہ تو تیرا دشمن. کہا کہ نہیں، اور تو اس کی دعا کو سن، کیا دعا کر رہا؟ ایک مرتبہ سنا تو پڑوسی ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا کر رہا تھا کہ خدا بندہ، میرے پڑوسی کے پاس ایک گائے ہے جو انتہائی کثیر تعداد میں دودھ دیتی، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں اپنی عبادتیں پیش کرتا تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو کسی طریقے سے اس کی گائے کو ہلاک کر دے، اسے اس دودھ دینے والے جانور سے محروم کر دے. فرعون کی بات، فرعون نے بات سنی، شیطان نے کہا کہ ابھی تو نہیں سمجھا ہوگا، آ میرے ساتھ چل، میں تجھے کچھ اور دکھاتا ہوں. اور یہ کہہ کہ دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوا، اس دعا مانگنے والے کے پاس پہنچا اور ایک مرتبہ اس کا شانہ ہلایا، اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولی، اتنا دعا کے اندر مستغرب تھا کہ پتہ بھی نہیں چل سکا کہ کون کمرے میں آیا. آنکھیں کھولی، شیطان انسانی روپ میں تھا، ایک مرتبہ کہا کہ اے شب، ہم نے تیری دعا کو سنا، یقینی طور پر تیرے پڑوسی کے پاس دودھ دینے والی گائے تیرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس کمی ہے، ایسا کر کہ تو یہ دعا نہ مانگ، ہم تیری کمی کو پورا کیے دیتے ہیں اور تجھے دو گائے دیں گے جو اس سے بڑھ کر دودھ دینے والیاں. پڑوسی نے سنا، ایک مرتبہ سر ہلا کے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے لیے دو گائے نہیں چاہیے، میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، میری دعا تو یہ کہ خدا اسے اس گائے سے محروم کر دے، مجھے اپنی دعا نہیں چاہیے. میرے دل میں، یعنی بال بال سے دیگر یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے یہ نعمت کیوں نہیں ملی، مجھے تو اس چیز کی جلن ہے کہ اسے یہ نعمت کیوں مل گئی، اس سے خدا چھین لے چاہے مجھے عطا کرے یا نہ کرے. فرعون کہتا ہے کہ شیطان، یقینی طور پر آج میں سمجھ گیا کہ تو مجھ سے زیادہ اس سے کیوں خوش ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ تجھے اس سے مجھ سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مجھ سے زیادہ گمراہی کے راستے پر ہے. اور آج فرعون کو برا کہنے والے کتنے ہی مومنین حقیقی ایسے ہیں جن کے دلوں میں بے عینی حسد کا یہی جذبہ داخل ہے کہ ہمیں ملے ملے، نہ ملے نہ ملے، لیکن ہمارے ساتھی کو نہیں ملنا چاہیے، اس سے ضرور یہ چیز چھن جانا چاہیے. اور یہ جذبہ انسان کو ایسی منزل پہ لے جاتا ہے جو اس سے بدتر اور کوئی منزل نہیں. اور وہ کون سی منزل ہے؟ یہ آج وقت پورا ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ تاریخ اسلام کا جمعہ ہے اور تاریخ کا بڑا اہم موضوع اب کی دفعہ زیر بحث. ہم نظر انداز کر دیتے یہ سوچ کر کہ رمضان قریب آ رہا ہے، لیکن حضرت نوح کا واقعہ جو پورا کا پورا اخلاقی واقعہ
اور بڑے دلچسپ حالات. اور اس کے بعد تو جمعہ اور عید کے موضوع پر گفتگو ہوگی. انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہوگا. چنانچہ اب دو ہفتوں کے وقفے کے بعد عصر کے موضوع پر دوبارہ گفتگو کا آغاز ہوگا. اور رمضان سے پہلے زیادہ سے زیادہ 3 تقاریر اس موضوع پر ہو سکیں گی. ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس موضوع کو مکمل کر لیں, اس لیے کہ جیسے جیسے گفتگو بڑھے گی ویسے ویسے آپ کو اس موضوع کی اہمیت پتہ چلے گی کہ کس طرح سے ہر برائی کی جڑ اگر آپ دیکھیں تو حسد کے اندر, اور جب تک اس کو نہ نکالیں باقی برائیوں کو روکنا ایک طریقے سے بالکل بیکار. تو انشاءاللہ آئندہ 2 جمعے ہم نے پروگرام بتا دیا آپ کو کہ آئندہ تاریخ اسلام اور اس کے بعد توحید کے موضوع پر آخری گفتگو اس عنوان پر کہ خدا ہے یا نہیں, اور پھر انشاءاللہ سال آئندہ سے خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ, اس کی صفات کتنی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سال سے بیان کی جائے گی. وقت ختم ہو گیا, 2 منٹ ہم نے اس لیے زیادہ لیے کہ آج 2 منٹ تاخیر سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی. اب جو طالبان ایمان تشریف لے جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں, اور اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. بڑی پیار اگر فرض کیجیے کہ شوہر بیوی کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ اس کی اجازت کے باہر گھر سے باہر نکل جاتی ہے, وہ تو آپ سے مبارک نہیں بنے. اس لیے ناپسند کرے کہ آپ نہ کوئی نہیں آزاد صحیح نہیں تو آرام کھا جانا جا سکتا پھر آگے رکھتی ہے اسی کوئی بات نہیں. تو اگر ساری مرد نفرت کر رہا ہے تو وہ تو عام طلاق بن جائے, طلاق سے بھیجیے کیونکہ اس کو تو پورا اختیار ہے جب چاہے طلاق دے دیں. بس اس میں فرق یہ ہوگا کہ وہ جب چاہے اپنے گھر جا سکتا ہے. اگر خالی مرد نفرت کرے تو وہ نہیں ہوگا کہ اب وہ طلاق ہو گئی, وہ ہو گئی اور بیوی کسی اور سے نکال کر
طلاق کے بعد جو لوگوں کا دل ہوگا جو آپ
نہیں بالکل عام ایک خاص طلاق ہوگا بالکل تعلق محل کا دل کا ختم
کچھ
نہیں بالکل ختم. طلاق کے بارے میں سب چیزیں بالکل ختم. البتہ اگر